اتوار 15 اکتوبر کے سیربین کے ساتھ ثقلین امام کا سلام۔ پاکستان کے انسانی حقوق کے کمیشن نے بلوچستان میں شدت پسندی اور مذہبی انتہا پسندی کے بارے میں الزام لگایا ہے کہ انہیں دانستن سرپرستی دی جا رہی ہے۔
بینڈ مذہبی جماعتیں ہیں، منصوبے کے تحت ان لوگوں کو اپرچونٹی دی جا رہی ہے کہ وہ اپنی کاروائی میں اضافہ کریں۔
حکومت کا جواب سیربین میں ذرا آگے چل کر۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن کو معلوم ہوا ہے کہ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں مذہبی شدت پسندی کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہوا دی جا رہی ہے۔ اس معاملے میں فیکٹ فائنڈنگ مشن کے ارکان نے بلوچستان کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور اس کے بعد ایک پریس کانفرنس میں اپنے مشاہدات پیش کیے۔ مشن کی سربراہ زہرا یوسف:
جو مذہبی اقلیتیں ہیں وہ اب بھی یہاں پہ محفوظ اپنے کو نہیں سمجھتی ہیں، اور وہ دو جو کمیونٹی ہے جو خاص طور پہ ٹارگٹ ہوئی ہے حالیہ اس میں، وہ ہیں ایک تو ذکریز ہیں، یہ ایک نیا وہ شروع ہوا ہے، اواران میں ذکریوں کے اوپر حملہ ہوا، ہزارہ کمیونٹی سے بھی جو ہماری ملاقات ہوئی تو وہ بھی ابھی بھی وہ اپنے کو محفوظ نہیں سمجھتے ہیں۔
پاکستان نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون کو خط لکھا ہے جس میں گزشتہ ہفتے بھارت پر لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پر جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی کرنے کا الزام عائد کیا ہے اور اس معاملے میں عالمی مداخلت کی تجویز پیش کی ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم کے مشیر خارجہ سرتاج عزیز:
وہ انڈیا کہتے ہیں کہ پاکستان نے شروع کیا، ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے شروع کیا، تو اس میں جو یونائیٹڈ نیشنز ملٹری آبزرور گروپ ہے انموگب، وہ کئی سالوں سے وہاں پر ہے اور ان کا کام ہی ہے کہ اس کو مانیٹر کریں، تو وہ انفارچونیٹلی ان کو موقع نہیں، انڈیا ان کو نہیں موقع دے رہا کہ وہ یہ دیکھیں کس نے کیا ہے، تو یہ اس کے رول کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے ان حالات میں، تاکہ یہ جو بلیم گیم ہے یا یہ جو کاؤنٹر ایلیگیشن اور کاؤنٹر ایلیگیشن ہے اس کے لیے کوئی میکانزم ڈیولپ ہو سکے۔
خلیج بنگال سے اٹھنے والا سمندری طوفان ہدہد بھارت کے شمالی ساحلوں سے ٹکرا گیا ہے جس کے بعد شدید نقصان ہوا ہے اور تقریباً 300,000 افراد کو محفوظ مقامات پر پہنچا دیا گیا۔ آندھرا پردیش میں اب تک 3 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاع ہے۔ معصومہ ملک:
محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 6 گھنٹوں تک یہ طوفان اپنا سب سے زیادہ اثر دکھائے گا۔ وشاکھا پٹنم کے ساحلی علاقوں سے گزرتے ہوئے اس طوفان میں 205 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے تیز ہوائیں چل رہی ہیں اور اس کے ساتھ بارش بھی ہو رہی ہے۔ اس دوران ریاست آندھرا پردیش اور اڑیسہ میں سینکڑوں درخت جڑ سے اکھڑ گئے اور بجلی کی تاریں زمین پر آ گریں۔ ادھر جنوبی جاپان کے جزیرے اوکیناوا میں شدید سمندری طوفان نے کم از کم 31 افراد کی جان لے لی۔ طوفان جسے وانگ فونگ کا نام دیا جا رہا ہے اب شمال میں واقع جزیرے کایوشو کی جانب بڑھ رہا ہے۔ طوفان کے راستے میں آنے والی آبادیاں لوگوں سے خالی کرانے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں، جہاں 180 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں۔
امریکہ میں جس طبی کارکن نے ایبولا کے مریض کو طبی امداد دی تھی، اس کے ٹیسٹ سے معلوم ہوا ہے کہ وہ خود بھی ایبولا کا شکار ہو گیا ہے۔ ٹیکساس کے حکام نے مریض کا نام بتائے بغیر کہا ہے کہ ان کے مزید ٹیسٹ کروائے جائیں گے اور وہ فی الحال بخار میں مبتلا ہیں۔ تھامس ایرک ڈنکن، جنہوں نے لائبیریا سے امریکہ کا سفر کیا تھا، ملک میں ایبولا کے پہلے مریض تھے جو بدھ کو ڈیلس کے اسپتال میں دم توڑ گئے۔ عراق کے صوبہ انبار کی پولیس کے سربراہ ایک حملے میں مارے گئے ہیں، ان کے کانوائے کو سڑک کنارے نصب بم کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔ مقامی حکام کا کہنا ہے کہ بریگیڈیئر جنرل احمد الدولائمی شمال میں واقع علاقے رمادی سے گزر رہے تھے جب بم کا دھماکہ ہوا۔ بی بی سی کے نامہ نگار کے مطابق سنی بغاوت سے نمٹنے کی کوششوں کے دوران یہ شیعہ حکومت کا بڑا نقصان ہے۔ ادھر بغداد کے شمال مشرق میں واقع کردوں کے زیر اثر علاقے قارہ تپا میں 3 کار بم دھماکوں میں کم از کم 20 افراد مارے گئے ہیں۔ ان دھماکوں میں سرکاری عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ فلسطینی حکام نے قاہرہ میں ڈونس کانفرنس میں اپیل کی ہے کہ انہیں اسرائیل کے ساتھ حالیہ جنگ سے ہونے والی تباہی سے نمٹنے کے لیے $4 ارب درکار ہیں۔ صبر احمد:
فلسطینی حکام کی اپیل پر امریکہ نے غزہ کی تعمیر نو کے لیے تقریباً 21 کروڑ دینے کا فیصلہ کیا، جبکہ خلیجی ملک قطر نے $1 ارب اسی مد میں دینے کا اعلان کیا ہے۔ یہ ڈونرز کانفرنس مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں منعقد ہوئی، جہاں اسرائیل اور اکثریت پسند فلسطینی گروپ حماس کے درمیان 7 ہفتے جاری رہنے والی جنگ کے بعد غزہ کی دوبارہ تعمیر پر غور کیا گیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون کا کہنا ہے کہ حالیہ سالوں میں غزہ کی تعمیر اور تباہی کا سلسلہ اب رک جانا چاہیے۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے امن مذاکرات کی تجدید پر زور دیا۔
ہانگ کانگ کے چیف ایگزیکٹو سی وائی لیونگ کا کہنا ہے کہ چینی رہنما دو ہفتے جاری رہنے والے مظاہروں کے باوجود آئینی اصلاحات کے معاملے میں اپنا ذہن تبدیل نہیں کریں گے. ٹیلی ویژن پر اپنے خطاب میں مسٹر لیونگ نے کہا کہ احتجاجی تحریک قابو سے باہر ہو گئی ہے اور اسے ختم کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا جا سکتا ہے. مظاہرین میں زیادہ تر طلبا ہیں جو چین کے آئندہ انتخابات میں امیدواروں کی جانچ پڑتال کرنے کے خلاف ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
جنرل خواجہ ضیاء الدین بٹ کو میاں صاحب نے پپس لگا دیے آرمی چیف کے. وزیر اعظم اور وزیر اعظم کی فیملی کو بھی گرفتار کر لیا.
تفصیل سنیے گا آج سیربین میں.
بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان کے انسانی حقوق کے کمیشن نے الزام عائد کیا ہے کہ صوبہ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کی ذہنیت یا مائنڈ سیٹ میں ابھی تک کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. لاپتہ افراد کی لاشیں ملنے کا سلسلہ جاری ہے. کمیشن کی طرف سے قائم کیے گئے فیکٹ فائنڈنگ مشن نے بلوچستان کے مختلف علاقوں کا دورہ کرنے کے بعد یہ بھی کہا ہے کہ ایک منصوبہ بندی کے تحت بلوچستان میں مذہبی شدت پسندی کے لیے ایک اسپیس یا جگہ پیدا کی جا رہی ہے. انسانی حقوق کی کمیشن کے رہنماؤں نے فیکٹ فائنڈنگ مشن کو اس رپورٹ کو آج کوئٹہ میں ایک پریس کانفرنس میں جاری کیا. کوئٹہ سے محمد کاظم بھی اس پریس کانفرنس میں موجود تھے.
ہیومن رائٹس کمیشن کے فیکٹ فائنڈنگ مشن کا کہنا ہے کہ لوگوں کو لاپتہ کرنے کا عمل حقوق انسانی کے ایک سنگین خلاف ورزی ہے. انہوں نے کہا کہ معلوم ہوا ہے کہ ان واقعات میں اگرچہ بلوچستان کے بعض علاقوں میں کمی آئی ہے، تاہم بعض علاقوں میں اضافہ بھی ہوا ہے. کمیشن کی چیئرپرسن زورا یوسف کا کہنا تھا،
مکران ڈویژن سے ابھی ہو رہے ہیں ڈسپیئرنسز، لاشیں ٹارچر کے نشان کے ساتھ پائی جا رہی ہیں.
زورا یوسف نے کہا کہ بلوچستان میں ایک منصوبے کے تحت مذہبی شدت پسندوں کے لیے جگہ پیدا کی جا رہی ہے.
صوبے میں ریڈیکلائزیشن بہت بڑھ رہا ہے، بینڈ مذہبی جماعتیں ہیں، ان کو اسپیس دی جا رہی ہے کہ وہ اپنے یہاں پہ روٹس قائم کریں. منصوبے کے تحت ان لوگوں کو اپرچونیٹی دی جا رہی ہے کہ وہ اپنی کاروائی میں اضافہ کریں اور ان کی قوت یہاں پہ بڑھے، کہ جو سیکولر فورسز ہیں، جو نیشنلسٹ فورسز ہیں، ان کو کمزور کرنے کے لیے اور ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ان کو اور انکریج کیا جا رہا ہے.
خوزدار کے علاقے میں اجتماعی قبروں سے متعلق سوال پر انہوں نے کہا کہ ہیومن رائٹس کمیشن اس سلسلے میں عدالتی کمیشن کی رپورٹ سے کسی طور پر بھی مطمئن نہیں.
وہ بالکل انسیٹسفیکٹری ہے، نہ انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ کون ذمہ دار ہے. تو وہ تو پاکستان میں جو جوڈیشل کمیشن کا جو نظام رہا ہے وہ اسی قسم کی رپورٹس دیتی ہیں.
بلوچستان کے ڈیرہ بگٹی اور کولو کے اضلاع سے مقامی بلوچوں کی ایک بڑی تعداد نے سیکورٹی فورسز کے مبین آپریشن کے باعث نقل مکانی کی تھی. زورا یوسف نے اس بات سے اتفاق کیا کہ اب ضلع کیچ میں جو صورتحال ہے اس کے باعث وہاں کے مقامی لوگ بھی نقل مکانی کر رہے ہیں. اگرچہ زورا یوسف کا کہنا تھا کہ ان کی تعداد کے بارے میں ان کے پاس اعداد و شمار نہیں، تاہم بلوچستان سے گزشتہ 5 سال کے دوران دیگر کمیونٹیز کی نقل مکانی کرنے والے لوگوں کے بارے میں ایچ آر سی پی بلوچستان کے سربراہ طاہر حسین ہزارہ نے بتایا.
2 لاکھ کے قریب شیعہ یا ہزارے ہیں، اس میں 1 لاکھ کے قریب سیٹلرز ہیں، 10,000 کے قریب ہندو کمیونٹی کے لوگ ہیں.
زورا یوسف کا کہنا تھا کہ مذہبی اقلیتیں بھی خود کو بلوچستان میں غیر محفوظ تصور کرتی ہیں.
2 جو کمیونٹی ہے جو خاص طور پہ ٹارگٹ ہوئی ہے، ایک تو ذکریز ہیں، یہ ایک نیا وہ شروع ہوا ہے، اواران میں ذکریوں کے اوپر حملہ ہوا. ہزارہ کمیونٹی سے بھی جو ہماری ملاقات ہوئی تو وہ بھی ابھی بھی وہ اپنے کو محفوظ نہیں سمجھتے ہیں. ویسے مجموعی طور پہ زیادہ لوگوں نے لا اینڈ آرڈر سچویشن کو کہا ہے کہ بہتری آئی ہے، اور خاص کر کے گورنمنٹ کا رسپانس بھی. اسٹریٹ کرائم میں خاص کر لوگوں نے کہا ہے کمی آئی ہے، مگر میرے خیال سے دخل اندازی اگر دیکھیں تو وہ اس میں کمی نہیں آئی ہے. ابھی تک جو سیکیورٹی ایشوز ہیں اس میں پروونشل گورنمنٹ کا رول لمیٹڈ ہے، خاص کر کے جو انسرجنسی کے علاقے ہیں وہ بالکل ہی فرنٹیئر کور اور سیکیورٹی فورسز کے حوالے ہیں.
زورا یوسف نے کہا کہ بلوچستان میں صحافی بھی غیر محفوظ ہیں. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
ابھی آپ نے کوئٹہ میں ہمارے نامہ نگار محمد کاظم سے پاکستان میں انسانی حقوق کے کمیشن کا الزام سنا کہ بلوچستان میں مذہبی شدت پسند گروہوں کے لیے ایک اسپیس یعنی جگہ پیدا کی جا رہی ہے۔ میں نے اسی کمیشن کی چیئرپرسن زہرا یوسف سے پوچھا کہ یہ اسپیس کون پیدا کر رہا ہے۔
جو شبہ ہے ہمارا وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جو بلوچ نیشنلسٹ موومنٹ ہے جو سیکولر رہی ہے یا سیپریٹسٹ موومنٹ بھی ہے وہ بھی سیکولر ہے، تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو مذہبی انتہا پسند ہیں ان کو اسپیس دی جا رہی ہے۔ بہت تیزی سے جو بینڈ آرگنائزیشن ہیں، لشکر جھنڈی تو کافی سالوں سے ہے مگر اہل سنت والجماعت ان کی بھی پریزنس بہت بڑھ گئی ہے۔ اب تو چیف منسٹر نے بھی کہا ہے کہ شاید بلوچستان میں اسلامک اسٹیٹ ان کی بھی پریزنس کا ان کو شبہ ہے۔ کوئٹہ میں بھی وال چاکنگ ان کے سپورٹ میں ہیں۔
اچھا، یہ سارے شواہد آپ نے جمع کیے ہیں یا اخباروں کے ذریعے آپ نے؟
نہیں، دیکھیں ہماری فیکٹ فائنڈنگ ٹیم نے مختلف لوگوں سے ملاقات کیا۔ پہلے ایک ہماری ٹیم تربت گئی تھی اگست میں، تو وہاں پہ بھی انہوں نے صورتحال کا جائزہ لیا۔ کوئٹہ میں ہماری تفصیلی ملاقات ہوئی ہے سیاسی جماعتوں سے، جرنلسٹ سے، سول سوسائٹی کے لوگوں سے کے بیسس پہ۔
جس طرح کی آپ کی فائنڈنگ ہے کہ ریڈیکلائزیشن کے لیے ایک اسپیس یعنی ایک مواقع پیدا کیے جا رہے ہیں، کیا جو قتل و غارت ہو رہی، دھماکے ہو رہے ہیں، یہ بھی انہی کی طرف منسوب کیے جا سکتے ہیں؟
بالکل، علاقے پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ کچھ میں ڈیفینیٹلی جو سیپریٹسٹ آرگنائزیشن ہیں، بی ایل اے، بی ایس، یہ کلیم کرتی ہیں، مگر ان کا ٹارگیٹ زیادہ تر ہوتا ہے سیکیورٹی فورسز۔ مگر جو وہاں کے ریلیجس مائنورٹیز ہیں، جس میں خاص کر کے ہزارہ کمیونٹی ہے، یا ابھی کچھ دنوں پہلے زکریوں کے اوپر اٹیک ہوا آوارا میں، تو اس میں تو ڈیفینیٹلی مذہبی
جو قوم پرست ہیں جن کو کہا جا رہا ہے کہ بلوچستان کو پاکستان سے الگ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کے خیال میں یہ بھی نشانہ ہے ان انتہا پسندوں کا؟
ان کے آپس میں تو کوئی وہ نہیں ہے، نہ وہ ایک دوسرے کے خلاف کچھ کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہے نیکسس، مگر ہمارے سامنے کوئی ثبوت اس قسم کا نہیں آیا۔
یعنی یہ بھی ممکن ہے کہ ان کا نیکسس بھی ہو سکتا ہے انتہا پسند قوتوں کا اور سیکولر یا بلوچ سیکولر قوتوں کا، یعنی قوم پرست جو ہیں؟
کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ جو سمجھ لیجیے ایک طرح سے ہائیڈ اسیسن ہوتے ہیں جو دونوں استعمال کرتے ہیں، جو پروفیشنل اسیسن ہیں، مگر ہمارے پاس کوئی کانکریٹ ثبوت نہیں ہے یا ویریفائی نہیں کر۔
اچھا، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اچھا، ایک بات آپ نے اور بھی کہی کہ فوج کا ذہن نہیں بدلا ابھی تک بلوچستان کے بارے میں، اس سے مراد کیا ہے آپ کی؟
جو ہمارے پاس انفارمیشن آئے اس کے مطابق کچھ علاقوں میں مسنگ پرسنز، انفورس ڈسپیئرنسز میں کچھ کمی آئی ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ مکران ڈویژن میں بڑھ بھی گئی ہے۔ وہاں پہ ڈیڈ باڈی پھینکی جاتی ہیں، اس کا سلسلہ کافی بڑھ گیا ہے۔ تو اگر آپ اوور آل دیکھیں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ اس کے بیسس پہ ہم نے کہا کہ ان کے کور اسٹریٹجی میں اتنی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ مگر اگر کوئٹہ شہر آپ دیکھیں تو ایف سی کے چیک پوائنٹس میں کمی ہوئی ہے، جس سے لوگ ذرا خوش ہیں کہ ان کو ایکسیس یا موومنٹ ان کی بہتر ہوئی ہے۔
بلوچستان میں شدت پسندوں کے لیے گنجائش یا اسپیس پیدا کی جا رہی ہے، انسانی حقوق کے کمیشن کی سربراہ زہرا یوسف کا یہ الزام تھا۔ میں نے بلوچستان کے وزیر داخلہ سرفراز بگٹی سے رابطہ کر پوچھا کہ آپ اس کمیشن کی فائنڈنگ کے جواب میں کیا کہیں گے؟
سکین صاحب، دیکھیں، ایک تو میں نے ابھی تک یہ رپورٹ خود پڑھی نہیں، بیکاز میں آج ہی حج بیت اللہ سے واپس آیا ہوں۔ قوم پرست جماعتیں جو ہیں وہ تو خود حکومت میں ہیں، ان کو کون کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا یا کون نہیں کر رہا ہوگا، تو میں اس سے بالکل ایگری نہیں کرتا ہوں۔
اچھا، لیکن اس دوران جو بلوچستان میں شدت پسند قوتوں کی طرف سے جو حملے ہوئے ہیں، بم حملے ہوئے ہیں، قتل و غارت ہوئی ہے، ٹارگیٹڈ کلنگ ہوئی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی غلط ہے؟
ہم نے جب یہ گورنمنٹ سنبھالی تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو شدت پسند ہیں، یہ جو دہشت گرد ہیں، جو را فنڈڈ لشکر ہیں، وہ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں کاروائیاں کرتے رہتے ہیں۔ تو ہم نے یہ دعویٰ تو کبھی کیا نہیں کہ ہم نے کوئی بلوچستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی ہیں یا یا ہم نے امن و امان کی کوئی ایسی آئیڈیل سچویشن پیدا کر دی ہے کہ جس کو کہا جائے کہ یہ کوئی بہت ہی آئیڈیل ہے یا بہت ہی کوئی پرامن ہے. لیکن ہم یہ ضرور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن پریویسلی ہمیں مل رہی تھی اس کے اسٹیٹسٹکس میں ہم نے بہت حد تک کمی لائی, اور بلوچستان کے لوگوں کو پہلے جس ریشو کے ساتھ کڈنیپنگ فار رینسم ہو رہا تھا یا آرگنائز کرائم ہو رہا تھا اس میں بڑی حد تک کمی آئی ہے.
اچھا, یہ آپ اپنی پرفارمنس بتا رہے ہیں لیکن بات وہیں پہ آتی ہے کہ الزام یہ ہے کہ ایک منصوبہ بندی کے تحت ریڈیکل قوتوں کو اسپیس دی جا رہی ہے تاکہ سیکولر قوتوں کو اور قوم پرستوں کو کمزور کیا جا سکے. آپ نے کہا کہ را فنڈیڈ ہو سکتے ہیں, لیکن کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ پنجاب سے یا دوسرے حصوں سے شدت پسند یا جن کو طالبان منسلک یا فرقہ وارانہ جماعتیں ہیں ان کے لوگ آتے ہیں وہاں پہ.
میں اس سے دیکھیں ایگری نہیں کرتا ہوں, اور جو دہشت گرد ہے نہ اس کا کوئی قوم ہے نہ اس کا کوئی قبیلہ ہے نہ وہ کسی صوبے کا ہے. دہشت گرد دہشت گرد ہے, اس کو جہاں موقع ملتا ہے وہ وہاں پر اسٹرائک کرتا ہے. ابھی ریسنٹلی آپ دیکھیں جو 14 اگست کو کوئٹہ بیسز پہ حملہ ہوا تھا, تو وہ بھی جو شدت پسند تھے جو دہشت گرد تھے انہوں نے شاید پاکستان میں کوئٹہ کو وہ سمجھا ان کی خام خیالی تھی, جو الحمدللہ وہ حملہ ناکام ہوا, لیکن انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید ہم یہ حملہ کامیاب کر سکیں اور کامیاب ہو پائیں. تو میرا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو ایک الزام ہے کہ قوم پرستوں کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو قوم پرستوں کو تو بلوچستان کے لوگوں نے ان کو مینڈیٹ نہیں دیا تھا, مینڈیٹ میں ان کی سیٹیں کم تھیں.
لیکن دیکھیے بہت سے قوم پرستوں نے تو انتخابات میں حصہ ہی نہیں لیا تھا, لہٰذا ہم اس بحث میں نہیں پڑیں گے. لیکن یہ تو ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ جو قوم پرست علیحدگی چاہ رہے ہیں, الزام یہ کہ ان کو کمزور کرنے کے لیے جو شدت پسند ہیں ان کے لیے اسپیس پیدا کی جا رہی ہے. مثال کے طور پہ جب اواران میں زلزلہ آیا تو آپ نے بین الاقوامی این جی اوز کو وہاں نہیں آنے دیا, لیکن کچھ شدت پسند تنظیموں کے ارکان کو وہاں پہ کام کرنے کی کھلی ڈھیل دی گئی.
میں پہلے تو چاہتا ہوں کہ اس پہ بحث ہو کہ کون سے قوم پرست ہیں جنہوں نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا. بلوچستان میں جو رجسٹرڈ جماعتیں ہیں الیکشن کمیشن میں, ان تمام جماعتوں نے الیکشن میں حصہ لیا, چاہے وہ قوم پرست تھیں چاہے وہ فیڈریشن پہ بلیو کرتی ہیں. تو پہلے تو میں آپ سے بڑی جسارت کر رہا ہوں, میری گستاخی معاف کیجیے گا, کہ جتنے بھی قوم پرست جماعتیں انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا. ہاں, جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ شاید پھر پولیٹیکل یا ڈیموکریٹک سسٹم پہ بلیو نہیں کرتی ہیں, وہ بندوق کے زور پہ وائلنس کے زور پہ.
تو آپ ڈاکٹر اللہ نظر کے گروپ کو دہشت گرد سمجھتے ہیں؟
جی, میں ڈاکٹر اللہ نظر کے گروپ کو بھی دہشت گرد سمجھتا ہوں, میں بی آر اے کو بھی دہشت گرد سمجھتا ہوں, میں بی ایل اے کو بھی دہشت گرد سمجھتا ہوں, میں لشکر بلوچستان کو بھی دہشت گرد سمجھتا ہوں.
اور جو مذہبی شدت پسند تنظیمیں ہیں,
جو مذہبی شدت پسند تنظیمیں, جو بھی جہاں بھی جس بھی نام پر, چاہے قوم پرستی کے نام پر کوئی وائلنس کر رہا ہے, چاہے اسلام کے نام پر کوئی وائلنس کر رہا ہے, جو بھی وائلنس کر رہا ہے وہ دہشت گرد ہے.
کیا وجہ ہے کہ زیادہ تر جو فوجی یا سیکیورٹی کے جو اہلکار ہیں بلوچستان میں وہ زیادہ تر کارروائیاں کر رہے ہیں ان قوم پرست تنظیموں کے خلاف, لیکن مذہبی جماعتیں جو ہیں یا شدت پسند مذہب کے نام پہ جو جماعتیں ہیں ان کے خلاف کارروائی زیادہ نظر نہیں آ رہی؟
صاحب, پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بلوچستان کے کسی بھی حصے میں فوج کہیں پر کوئی آپریشن یا کوئی کاروائی نہیں کر رہی. ہاں, فرنٹیئر کور ہے, ہماری پولیس ہے, لیڈیز فورس ہے, باوجود اس کے کہ میں سمجھتا ہوں کہ فوج بھی ریاست کا, سٹیٹ کا ایک پلر ہے اور تھریٹ کیپیسٹی کے مطابق اس کو استعمال کرنا کہیں بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن کیونکہ بلوچستان میں جو دہشت گرد ہیں ان کی اتنی کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ فوج کے استعمال کی ضرورت پڑے, ویسے بھی فوج بلوچستان کے کسی کونے میں آپریٹ نہیں کر رہی ہے. تو دیکھیں, گورنمنٹ ریاست سب کو ایکولی ٹریٹ کرتی ہے دہشت گردوں کو. جہاں جہاں ہمیں اطلاعیں ملتی ہیں, انٹیلیجنس شیئرنگ ہوتی ہے, جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ریٹ کو چیلنج کیا جاتا ہے, وہاں ہم اپنی اس کیپیسٹی کے مطابق کاروائی کرتے ہیں.
اگر حالات اتنے اچھے ہیں تو جو لوگ وہاں سے ڈسپلیس ہو رہے ہیں ان کی بحالی یا واپسی کے لیے کچھ کر رہے ہیں آپ کا؟
میں نے پہلے تو یہ کبھی آپ سے کہا نہیں کہ حالات اتنے اچھے, اور یہ جو ڈسپلیس لوگوں کی آپ نے بات کی, اس سے پہلے تو ابھی صرف مکران میں ایک آدھ جگہ پر کچھ لوگ ڈسپلیسڈ ہوئے لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے, ان کو ہم نے دوسری جگہوں پر بسانے کے لیے جو انتظامات تھے وہ ہم نے کیا, اور اب ہم انشاءاللہ تعالی آپ کو جیسے بتایا ہے کہ مکران کو اے ایریا میں کنورٹ بھی کیا جا رہا ہے, جو سی ایم صاحب خود کیونکہ وہاں سے ہیں اور انہوں نے یہ انیشیٹو لیا ہے, تو ہم انشاءاللہ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بلوچستان کے لوگوں کے لیے ایک پرامن انوائرمنٹ پیدا کر سکیں.
اور جو ہزارہ لوگ ہیں کوئٹہ کے جو وہاں سے 2 لاکھ سے زائد لوگ ڈسپلیس ہو گئے ہوئے ہیں, کیا ان کی بھی واپسی ممکن ہو سکے گی؟
جی ہاں, جیسے آپ نے خود فرمایا ہزارہ ہیں, وہ بہت سارے ڈسپلیسڈ ہیں, اسی طرح بہت سارے ہمارے پنجابی بھائی ہیں, جس لفظ کا میں شدید مخالف ہوں, سیٹلر جن کو کہا جاتا ہے عام الفاظ میں, ان کو جس بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا اور ان کو جس طرح ڈسپلیس کیا گیا, وہ ہیں ہزارہ برادری ہے جو ڈسپلیس ہے, ملک سے باہر کچھ چلے گئے. ہزارہ برادری پہ جو اٹیکس پہلے سیریز آف اٹیکس ہوتے تھے اس میں بھی بڑی حد تک کمی آئی ہے, اور ہم جتنے بھی اس کے ملٹی ڈائمنشنز ہیں, جو ہماری اسٹریٹجک پوزیشن ہے, جو کہ ایک بلیسنگ ہونی چاہیے تھی، بل بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دیٹ از اے کرس، کیونکہ جتنی انٹرنیشنل فورسز ہیں وہ پاکستان کو جو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتی ہیں ان کو بلوچستان سوٹ کرتا ہے، کیونکہ ہمارے پورس بارڈرز ہیں، کوسٹل بیلٹ ہے، تو اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں جن کا ہمیں سامنا ہے۔
یہ تھے بلوچستان کے وزیر داخلہ سرفراز بگٹی۔ میں نے صحافی اور تجزیہ کار عقیل یوسف زئی سے بات کی اور پوچھا کہ ان کی بلوچستان میں شدت پسندوں کے لیے جگہ پیدا کرنے کے الزامات پر کیا معلومات ہیں۔
بلوچستان 70s کے بعد انتہا پسندوں اور قوم پرستوں کے نظرے میں آ گیا ہے، ساتھ ساتھ جو انٹرنیشنل فورسز جن کے اپنے مفادات ہیں پاکستان کے اندر، خاص کر عرب ممالک ہے، ایران ہے، برطانیہ ہے، امریکہ ہے، ان کی ایک پراکسی وار کا ایک مرکز بھی رہا ہے۔ جب طالبان افغانستان میں داخل ہو رہے تھے تو ان کی پلاننگ کراچی میں ہوئی تھی، مگر راستے اور جو تمام ٹولز تھے وہ بلوچستان کے استعمال ہوئے تھے۔ جو بلوچستان کی جغرافیائی ساخت ہے اس کے نتیجے میں بالکل یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ وہاں پر موجود ہیں۔
اچھا، آپ اس کو ایک بین الاقوامی حالات کا نتیجہ بتا رہے ہیں، لیکن جو الزام ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر ایک منصوبہ بندی کے تحت ریڈیکلائزیشن کو ایک سپیس دی جا رہی ہے، ایک موقع دیا جا رہا ہے تاکہ بلوچستان میں قوم پرست قوتوں کو اور سیکولر قوتوں کو کمزور کیا جا سکے۔
بلوچستان کے قوم پرست ہے، ان کا یہ الزام بھی ہے، عام تاثر بھی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جہادی قوت اور انتہا پسندوں کے پیچھے رہی ہے، ان قوتوں کو جھکانے کے لیے، ان کو کمزور کرنے کے لیے، جو کہ ان کے بقول پاکستان کے لیے قوم پرستی کی آڑ میں خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ تو میرے خیال میں وہاں پر جیش محمد اور وہاں پر لشکر جنگوی اور جماعت الدعوی، اس قسم کی تنظیموں کی موجودگی سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس تمام گیم کے پیچھے شاید کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے، اور یہ تاثر بلوچستان میں بہت عام ہے۔
تو کیا ان کا ہدف صرف فرقہ وارانہ مخالفین ہیں، یعنی شیعہ ہزارہ ہیں، یا بلوچ قوتیں بھی ہیں باقاعدہ؟
غیر اعلانیہ طور پر تو دونوں قوتوں کو، یہاں تک کہ وہاں پر چونکہ پشتونوں کی آبادی بھی بہت زیادہ ہے تو ان کو بھی نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وقت میں عوام نیشنل پارٹی کو کوئٹہ میں 2-3 بار حملوں کا نشانہ بنایا گیا، اس میں 2-3 خودکش حملے بھی شامل تھے۔ تو آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ بلوچستان میں نہ صرف یہ کہ بلوچ قوم پرستوں کو کمزور کرنے کے لیے ان کو بطور ٹول استعمال کیا جا رہا ہے، بلکہ وہاں پر جو پرو ایران ایلیمنٹس ہیں ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی ان لوگوں کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور اس وقت وہاں پر نہ صرف یہ کہ لشکر جنگوی اور جنگلہ موجود ہے، بلکہ وہاں پر جماعت الدعوی بعض علاقوں میں جہاں پر انٹرنیشنل فورسز کے مفادات ہیں، میں گوادر اور خودار وغیرہ کی بات کر رہا ہوں، وہاں پر جماعت الدعوی کو پھر سے ایکٹیو کیا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے کہا جا رہا ہے چند ہفتوں کے دوران داعش کی سرگرمیاں بھی بلوچستان میں بڑھ گئی ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ صورتحال وہاں پر کافی پیچھے کا ہو گئی ہے۔
ایسی خبریں بھی ہیں کہ خود بلوچ جو عام طور پہ سمجھے جاتے تھے کہ یہ بڑے سیکولر معاشرہ ہے، فرقہ بندی میں یا انتہا پسندی میں نہیں پڑتے تھے، اب وہ بھی ان شدت پسند تنظیموں میں سرگرم عمل ہیں۔
جو بلوچ بیلٹ ہے وہاں پر ایک عام پولیٹیکل تاثر یہ ہے کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بلوچوں کا استحصال کر رہی ہے، اور بلوچستان کے خلاف جنگیں لڑی گئی، اور اس وقت شاید بلوچستان پاکستان کا واحد صوبہ ہے جہاں پر علیحد پسندی کی تحریک عروج پر ہے اور اس میں اضافہ بھی ہو رہا ہے۔ وہاں پر چونکہ پشتونوں اور بلوچوں کا اپنا ایک امپلیکٹ ہے، وہاں پر پنجابیوں کی موجودگی کو بھی یہ لوگ بہت تشویش کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، ان کو بار بار نشانہ بنایا گیا۔ پاکستانی حکومت کی ریٹ وہاں پر نہ ہونے کی برابر ہے۔ اسی طریقے سے ایران کی مداخلت کی بات بھی کی جاتی ہے، انٹرنیشنل فورسز کی مداخلت کی بات بھی کی جاتی ہے، تو وہاں پر ایک تو کلیش ہے قوم پرستوں کے درمیان، پشتون اور بلوچ قوم پرستوں کے درمیان بھی ایک کلیش تاریخی حوالے سے چلی آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پر قواریت کی جو ایک بنیاد ہے وہ بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ چند اسلامی ممالک کے درمیان جو کلیش ہے اس کے لیے بلوچستان کا ماحول بہت سازگار ہے، اور انٹرنیشنل فورسز کی جو پراکسی وار کا ایک سلسلہ ہے اس کے لیے بھی بلوچستان، چونکہ وہاں پر ریاستی ریٹ نہ ہونے کے برابر ہے، ناراضگیاں بہت زیادہ ہے، اور تمام جو مٹیریل دستیاب ہوتی ہے کسی بھی انسرجنسی کے لیے وہ وہاں پر موجود ہے، تو اس میں مختلف کھلاڑی ہے اور مختلف کھلاڑی آپس میں لڑ بھی رہے ہیں، اور ان کے درمیان جو بلوچ نیشنلزم کا ایک ایجنڈا ہے کہ جس طریقے سے جس کے ذریعے بھی پاکستان ریاست کمزور ہوتی ہے ان کا ساتھ دیا جائے اور ان کی حمایت کی جائے، تو میرے خیال میں فرقاواریت بھی وہاں پر بلوچ معاشرے میں موجود ہے، مگر اس فرقاواریت کے پیچھے بلوچ لیڈرشپ یا بلوچ سیاسی سوچ کی بجائے انٹرنیشنل فورسز کا ایک ہاتھ ہے۔
یہ تھے صحافی عقیل یوسف زئی۔ ادھر پشاور سے نامہ نگار عزیز اللہ نے اطلاع دی کہ فوج نے قبائلی اور خیبر پختونخوا کے علاقوں میں کارروائی کر کے 24 شدت پسندوں کو ہلاک کیا ہے۔
شمالی وزیرستان میں جاری فوجی آپریشن میں آج پاکستانی فوج کے جنگی طیاروں نے دتخیل کے علاقے میں شدت پسندوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ فوج کے تعلقات عامہ کے محکمے کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اس کارروائی میں 11 شدت پسند ہلاک اور ان کے 2 ٹھکانے مکمل تباہ کر دیے گئے ہیں۔ چند روز پہلے دتخیل کے علاقے میں ہی امریکی جاسوس طیاروں نے بھی شدت پسندوں کے ٹھکانوں پر حملے کیے تھے۔ اس کے علاوہ آج صبح سویرے ادھر خیبر ایجنسی کے علاقے تیرا میں پاکستان کے جنگی طیاروں نے بمباری کی. یہ کاروائی محدود پیمانے پر کوکی خیل کے مقام پر کی گئی. سرکاری ذرائع نے بتایا کہ اس کاروائی میں 10 شدت پسند ہلاک اور ان کے 3 ٹھکانے تباہ کر دیے گئے ہیں. اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کے ضلع سوات میں سیکیورٹی فورسز نے سرچ آپریشن کیا ہے, جہاں شدت پسندوں کے ساتھ جھڑپ میں 3 افراد ہلاک اور 1 اہلکار زخمی ہوا ہے. تفصیل صحافی انور شاہ یوں بتاتے ہیں.
چارباغ کے علاقے منگلتان میں سیکورٹی فورسز اور شدت پسندوں کے درمیان ہونے والی جھڑپ میں 3 شدت پسند ہلاک ہو گئے ہیں. جھڑپ کے دوران 1 سیکورٹی اہلکار زخمی بھی ہوا ہے. گزشتہ رات نامعلوم افراد نے اس علاقے میں امن کمیٹی کے ممبر ایوب خان کو ان کے گھر کے اندر گولیاں مار کر ہلاک کر دیا تھا.
خیبر پختونخوا اور پاکستان کے قبائلی علاقوں میں ایک مرتبہ پھر حکومت کے حمایتی امن لشکر کے رضاکاروں پر حملوں میں اضافہ ہوا ہے. سوات اور اس کے قریبی علاقوں میں اس سال کے ان 10 ماہ میں 23 رضاکار ہلاک کیے گئے ہیں. عزیز اللہ خان, بی بی سی, پشاور.
12 اکتوبر 1999, جنرل خواجہ ضیاء الدین بٹ کو میاں صاحب نے پپس لگا دی. آرمی چیف کے ڈیفنس سیکرٹری کو فون کرتے رہے, نوٹیفیکیشن نکالو نوٹیفیکیشن. اس شخص نے نوٹیفیکیشن نہیں نکالی. جنرل عزیز, جنرل محمود نے اپنا کام کر لیا اور وزیر اعظم اور وزیر اعظم کی فیملی کو بھی گرفتار کر لیا.
ریمیسس ہاؤس کا جو پورچ ہے وہاں سے ہم نے دیکھا تھا ہمیں ٹینٹ نظر آ گیا. پہلے وہ آئے مانڈو تو پڑے گی خون خوار آنکھوں والے اور کافی پہلے تو ایم لے لیا ہمارا. تو اس وقت تو ظاہر ہے ہوشیار تھا کہ اڑا دیں گے, لیکن کوئی 15 منٹ کے بعد انہوں نے گنے جو ہیں وہ نیچے کر لیے.
اس کی تفصیل سنیے گا آج کے پروگرام میں.
کھیلوں کی خبروں کے ساتھ عبدالرشید شکو.
پاکستان اور آسٹریلیا آج ابوظہبی میں ون ڈے سیریز کے تیسرے اور آخری میچ میں مد مقابل ہیں. پاکستانی ٹیم اپنے کپتان مصباح الحق کے بغیر میدان میں اتری ہے. مصباح الحق مسلسل 75 ون ڈے انٹرنیشنل میچوں میں کپتانی کے بعد یہ میچ نہیں کھیل رہے. ان کی کپتانی میں پاکستان نے 18 میں سے 11 ون ڈے سیریز جیتی ہیں. ان کی جگہ شاہد آفریدی آج کپتانی کر رہے ہیں. آسٹریلوی ٹیم یہ سیریز پہلے ہی جیت چکی ہے. اس نے شارجہ میں کھیلا گیا پہلا ون ڈے 93 رن سے اور دبئی میں دوسرا ون ڈے 5 وکٹوں سے جیتا تھا. عالمی چیمپئن جرمنی کو یورو کوالیفائر میں پولینڈ کے ہاتھوں غیر متوقع شکست کا سامنا کرنا پڑا. پولینڈ نے یہ میچ 2 گول سے جیتا. 2007 کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ جرمنی کی ٹیم یورو فٹ بال کے کوالیفائنگ مرحلے میں شکست سے دوچار ہوئی ہے. 7 سال پہلے جرمنی کو چیک ریپبلک نے شکست دی تھی. دیگر میچوں میں اسکاٹلینڈ نے جارجیا کو 1 گول سے ہرا دیا. جمہوریہ آئرلینڈ نے جبرالٹر کو 7 گول سے شکست دی. یونان اور فنلینڈ کا میچ 1-1 گول سے برابر رہا. آج انگلینڈ کا مقابلہ ایسٹونیا سے ہو رہا ہے. فٹ بال کے ایک بین الاقوامی دوستانہ میچ میں فرانس نے پرتگال کو 1-1 میں 2 گول سے ہرا دیا. بیجنگ میں برازیل نے ارجنٹائن کو 2 گول سے شکست دی. شنگائی اوپن کا فائنل آج روجر فیڈرر اور گائل سیمون کے درمیان کھیلا جا رہا ہے. سیمی فائنل میں روجر فیڈرر نے عالمی نمبر 1 نوویک یوکوویچ کو 6-4 اور 6-4 سے ہرا دیا. اس کے ساتھ ہی یوکوویچ کا چین میں 28 میچوں میں ناقابل شکست رہنے کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا. گائل سیمون نے سیمی فائنل میں فیلیکیانو لوپیز کو 6-2 اور 7-6 سے شکست دی. خواتین کے جاپان اوپن کے فائنل میں سمانتھا اسٹوسر نے قازقستان کی زرینا دیاس کو ہرا دیا. انگلینڈ کے کپتان ایلسٹر کک نے کیون پیٹرسن کی کتاب کو انگلش کرکٹ کے کامیاب دور کو داغ لگانے کے مترادف قرار دیا ہے. انگلینڈ کی ٹیم سے باہر ہو جانے والے پیٹرسن نے اپنی کتاب میں ٹیم کے ڈریسنگ روم کے خراب ماحول کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کی بنیاد سابق کوچ اینڈی فلاور نے رکھی تھی.
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہے تھے عبدالرشید شکور. خلیج بنگال سے اٹھنے والا سمندری طوفان ہدہد بھارت کے ساحلی شہروں سے ٹکرا گیا ہے, جس سے شدید نقصان ہوا ہے. ہدہد ایک خوبصورت پرندے کا نام ہے, تو طوفان کا نام کیوں رکھا گیا؟ یہ جاننے کے لیے آئیے بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی ویب سائٹ پر. لیکن فی الحال وقت ہوا ہے خبروں کے خلاصے کا. پیش کر رہے ہیں محمد عبداللہ فاروقی.
ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن نے صوبہ بلوچستان کے مختلف علاقوں کے دورے کے بعد معلوم کیا کہ وہاں مذہبی شدت پسندی کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہوا دی جا رہی ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون کو خط لکھا ہے جس میں گزشتہ ہفتے بھارت پر لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پر جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی کرنے کا الزام عائد کیا ہے اور اس معاملے میں عالمی مداخلت کی تجویز پیش کی ہے۔ فلسطینی حکام نے قاہرہ میں ڈونس کانفرنس سے اپیل کی ہے کہ اسے اسرائیل کے ساتھ حالیہ جنگ سے ہونے والی تباہی سے نمٹنے کے لیے $4 ارب درکار ہیں۔ امریکہ نے $21 کروڑ جبکہ قطر نے $1 ارب دینے کا وعدہ کیا ہے۔ عراق کے صوبہ انبار کی پولیس کے سربراہ ایک حملے میں مارے گئے ہیں، ان کے کونوائے کو سڑک کنارے نصب بم کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ 15 برس پہلے یعنی 12 اکتوبر 1999 کو پاکستان کی فوج کے سربراہ نے منتخب حکومت کا تختہ الٹ کر اقتدار پر قبضہ کر لیا تھا، لیکن ملک کی تاریخ میں یہ واقعہ پہلے کے فوجی ٹیک اوور سے یوں مختلف تھا کہ اس بار وزیر اعظم نے فوج پر سویلین حکومت کی بالادستی ثابت کرنے کی کوشش کی تھی اور فوجی کے چیف کے خلاف ایک طرح کا کو کرنا چاہا تھا۔ ہوا کیا تھا اور پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اس کی کیا اہمیت ہے، اس پر نظر ڈالی ہے عمبر خیری نے۔
This is not martial law.
جنرل پرویز مشرف کا کہنا تھا کہ یہ مارشل لا نہیں ہے۔ حالانکہ 12 اکتوبر 1999 کی شام کو فوج نواز شریف کو برطرف کر چکی تھی اور اقتدار سنبھال چکی تھی۔ فوج کے سربراہ نے 12 اور 13 کی درمیانی رات کو قوم سے خطاب میں کہا کہ مسلح افواج کو یہ اقدام اس لیے لینا پڑا تاکہ ملک کے حالات کو مزید بگڑنے سے روکا جا سکے۔
I wish to inform you that the armed forces have moved in as a last resort to
ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے یہ سب مکمل خلوص، وفاداری اور حب الوطنی کے تحت کیا، اور یہ وضاحت بھی کی کہ مسلح افواج پوری طرح میرے ساتھ ہیں۔
with the armed forces firmly behind me.
ان کا یہ کہنا بہت اہم تھا، اس لیے کہ کچھ ہی گھنٹے پہلے وزیر اعظم نے ان کو عہدے سے ہٹا کر ان کی جگہ ایک اور سینئر جنرل کو افواج کا سربراہ تعینات کر دیا تھا۔ 12 اکتوبر شام 5 بجے کے قریب پاکستان کی سرکاری ٹیلی ویژن پر ایک خبر چلی کہ حکومت نے فوجی سربراہ جنرل پرویز مشرف کو ریٹائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اب نئے فوجی سربراہ جنرل خواجہ ضیاء الدین بٹ ہوں گے، جو آئی ایس آئی کے چیف تھے۔ جنرل مشرف خود اس وقت ملک سے باہر تھے، سری لنکا کے دورے پر۔ یہ ایک سنسنی خیز خبر تھی۔ سعید مہدی اس وقت وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری تھے، وہ بتاتے ہیں۔
یہ نیوز جو پہلی دفعہ آئی ہے یہ 5 بجے آئی تھی۔ 6 بجے کی جو نیوز آنی تھی اس پہ انہوں نے کہا کہ آرمی آ گئی ہے پی ٹی وی پہ اور وہ یہ نیوز اب نہیں چلنے دے رہے ہیں۔
اس سے پہلے کہ وہ خبر پھر چل سکتی یا اس کی مزید کوئی تفصیل آ سکتی، اسلام آباد میں پی ٹی وی کی عمارت پر فوجی آ گئے اور اسلحہ لے کر اندر پہنچ گئے۔ صحافی متی اللہ جان اس وقت پی ٹی وی میں تھے۔
نیوز روم کے اندر سب سے پہلے تو ہم نے دیکھا ایک میجر صاحب آئے، گن کے ساتھ آئے اور ساتھ میں کچھ سپاہی بھی تھے جو رائفلوں کے ساتھ تھے۔ انہوں نے کہا کہ جی اسی ڈیسک سے وہ چلے گی 6 بجے کے بلٹن میں۔ تو انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کی خبر کے علاوہ باقی دوسری خبر جو بھی ہے وہ آپ چلا دیں، آرمی چیف کی خبر نہیں جائے گی۔
نذیر ناجی اس وقت وزیر اعظم کے سپیچ رائٹر تھے، یعنی ان کی تقریروں پر کام کرتے تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ انہیں اسی دن کہا گیا تھا کہ اس موقع کے لیے ایک تقریر لکھنی ہے جس کا بنیادی ڈھانچہ وزیر اعظم کے بیٹے حسن نواز تیار کر چکے تھے۔
تمجید تھی ایک طرح سے بنی ہوئی کہ یہ صورتحال ہے، اس طرح سے بے یقینی ہے، بحران ہے، آخر میں ٹرمینیشن کا شامل کرنا تھا۔ لکھنؤ کے بعد انہوں نے چیک کیا تو سیوان سے آرڈر آ گیا تھا، لیکن ابھی اس کی نوٹیفیکیشن نہیں ہوئی تھی۔ تو وہاں 3 بجے ہم نے بقیہ جو کافی حصہ تقریر کا وہ لکھا، یہاں مجبوری کی حالت میں انہیں ریٹائر کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ان کا اعلان کر دیا، دن بیٹھ کے ان کو رینکس بھی لگا دیے، لیکن وہ چارج نہیں لے پائے۔
تو وزیر اعظم کے تقرر کردہ چیف آف آرمی اسٹاف کبھی فوج کا چارج نہ لے سکے، اس کا سرکاری نوٹیفیکیشن جاری کرنے میں تاخیر کی گئی۔ پی ٹی وی پر جنرل مشرف کی برطرفی کی خبر چلنے کے بعد فوج حرکت میں آ گئی اور وہ پرائم منسٹر ہاؤس کی جانب بھی آئے۔ وہ منظر نذیر ناجی کو یاد ہے۔
گئے تھے پہلے تو سراؤنڈ کر لیا تھا اپنا ہاؤس کو باہر سے, مرگ جیسا تھا جیسے اکتوبر میں ہوتا ہے, سورج ڈوبا نہیں تھا, تھوڑی سی روشنی باقی تھی لیکن دھوپ نہیں تھی, تو بس وہیں سے آگے سارے آتے ہوں گے. پہلے تو باہر سے کر لیا, میاں صاحب کو اطلاع مل گئی, انہوں نے پھر مجھے اور سعید مہدی صاحب کو کہا کہ جا کے پتا کرو. ہم نے آ کے ادھر سے دیکھا رمیشل ہاؤس کا جو پورچ ہے وہاں سے ہم نے دیکھا تو ہمیں ٹینک نظر آ گیا. ہم نے جا کے رمیشل کو بتایا کہ وہ آ گئے ٹینک اور دوسرے یہ ٹرپل نائن الیون کے لوگ وہ سب کھڑے ہوئے تھے دور. تو یہ 8:30 کے قریب اندر داخل ہوئے جنگل سب. ان سے پہلے وہ آئے جو کمانڈوز ہوتے ہیں بڑے خون خوار آنکھوں والے, انہوں نے آ کے تمام برامدوں میں قبضہ کر لیا اور آتے ہی پہلے تو ایم لے لیا ہمارا. تو اس وقت تو ظاہر ہے خیال تھا کہ اڑا دیں گے, لیکن کوئی 15 منٹ کے بعد انہوں نے گنے جو ہیں وہ نیچے کر لیے, بڑی دیر تک کھڑے رہے. اس کے بعد جب ریگولر فورس آئی تو وہ نکل گئے, ریگولر فورس نے ان کی جگہ لے لی.
پی ٹی وی کو سیکیور کر دیا گیا, وزیر اعظم اور ان کے ساتھیوں کو حراست میں لیا گیا, اور باقی رہا آرمی چیف کو زمین پر لانے کا عمل, کیونکہ جنرل مشرف کے طیارے کو کراچی ہوائی اڈے پر اترنے سے منع کر دیا گیا تھا. جنرل مشرف کے مطابق طیارے کے پائلٹ کو کہا گیا تھا کہ وہ پاکستان سے باہر لینڈنگ کر لے, تاہم ابتدائی اطلاعات یہ بھی تھیں کہ اس جہاز کو نواب شاہ ایئرپورٹ ڈائیورٹ کیا جا رہا تھا جہاں سے پھر وہ پولیس کی ذمہ داری ہوتی. بہرحال طیارے کی ایندھن کم ہوتی جا رہی تھی, وقت نکلتا جا رہا تھا. فوج نے جا کر کراچی ایئرپورٹ کا کنٹرول سنبھالا اور طیارے کی لینڈنگ کروائی. چیف آف آرمی اسٹاف جنرل پرویز مشرف کا جہاز اتر گیا, وہ پاکستان واپس پہنچ سکے تھے اور فوج کی قیادت انہی کے پاس تھی. ملک کے معزول وزیر اعظم کے خلاف ہائی جیکنگ یعنی طیارہ اغوا کرنے کا مقدمہ کیا گیا. استغاثے نے سزائے موت کی پیشکش کی. عدالت نے معزول وزیر اعظم کو مجرم قرار دے کر عمر قید کی سزا سنا دی, لیکن پھر اچانک سعودی عرب کی مداخلت اور ضمانت پر ان کے اور ان کے خاندان کو سعودی عرب بھیج دیا گیا. سابق جنرل خواجہ ضیاء الدین بٹ کو 2 سال قید تنہائی میں رکھا گیا, تمام مراد ختم کر کے ان کو فوج سے باہر کر دیا گیا. جنرل مشرف نے پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر اور عدالتوں کے تعاون سے اپنے فوجی ٹیک اوور کو قانونی حیثیت دے دی. وہ پہلے چیف ایگزیکٹو اور پھر ملک کے صدر بنے اور 9 سال تک اقتدار میں رہے. آج جب پاکستان میں نواز شریف کی پھر حکومت ہے, جنرل مشرف بغاوت کے ایک الگ مقدمے کے ملزم ہیں. کہا جاتا ہے کہ فوج وزیر اعظم سے اس معاملے پر کافی ناخوش ہے. تو کیا 12 اکتوبر کا واقعہ صرف ماضی کا ایک ڈرامائی سا باب ہی تھا؟ نذیر ناجی کہتے ہیں,
اس وقت یہ سب کچھ ہو رہا تھا, اس وقت وزیر اعظم بالکل اسی حالت میں آ چکے تھے جیسے آج ہیں, کہ بیٹھے تو تھے لیکن بڑے فیصلے کے امپلیمنٹ نہیں ہو رہے تھے.
سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ اور تجزیہ کار عامر مغل کہتے ہیں کہ اس پورے معاملے میں میڈیا کا رول قابل مذمت رہا.
کل 6 مہینے تک نان اسٹاپ اسے کہنا چاہیے ہسٹری شیٹنگ کی گئی نواز شریف صاحب کی, صحیح غلط انٹم شنٹم.
وہ بتاتے ہیں کہ باقاعدہ ماحول بنایا گیا
12 اکتوبر سے 6 مہینے پہلے, مختلف قسم کی پیٹیشنز اور پولیٹیکل پارٹیز کا بار بار تھرڈ پارٹی کو ہٹن ایک طرح سے اشارے دینا, اور وہ چکوال میں کوئی عوام صاحب تھے ان کا جہاد چل رہا تھا اور وہ اسلام آباد کی طرف بات, بالکل یہی سچویشن تھی جس طرح کی آج کل ہے.
فوجی حلقوں کا کہنا ہے کہ 1999 میں نواز شریف کی فوج کی قیادت کو بدلنے کی کوشش اس ادارے کے استحکام پر ایک خطرناک حملہ تھا. تو پاکستان میں فوج اور سیاسی حلقوں کے درمیان تعلقات کی کہانی میں 12 اکتوبر 1999 کی اہمیت کیا ہے؟ مصنف اور تجزیہ کار پروفیسر عاقل شاہ کہتے ہیں,
12 اکتوبر 1999 کو جو فوج نے ایک سویلین منتخب حکومت کا تختہ الٹا تھا, اس میں بنیادی طور پر تو جو دھچکا لگا ہمارے جمہوری نظام کو, اس کو 10 سال پیچھے دھکیل دیا, اور اس کے علاوہ باقی جو ہمارے سیاسی جماعتیں ہیں, دیگر سویلین ادارے ہیں, ان کو بھی کمزور کیا.
ان کے مطابق پچھلے 20 سال میں صورتحال زیادہ بدلی نہیں ہے.
سویلین حکومتیں ہماری تاریخ جو رہی ہے فوجی مداخلت کی اس کی وجہ سے کمزور رہی ہیں, کیونکہ جن ملکوں میں ایک دفعہ فوج تختہ الٹ دے تو فوج سویلین حکومتوں کی جو اقتدار پر پکڑ ہے وہ اتنی مضبوط نہیں ہوتی, کیونکہ ہمیشہ آپ دیکھیں ڈر لگا رہتا ہے کہ ابھی فوج آئے گی, ابھی فوج یہ کرے گی, فوج وہ کرے گی, اور فوج کو اپیز کرنے میں, خوش کرنے میں حکومتوں کا جو ہے وہ ٹائم زیادہ لگتا ہے اور ان کی انرجی وہاں زیادہ صرف ہوتی ہے.
اور پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اس ایک واقعے کی کیا اہمیت ہے؟ کیا لوگوں کو اس کا احساس بھی ہے؟
میرا نہیں خیال کہ اس کا اتنا احساس ہے لوگوں کو, بٹ 1999 ایک سیاہ دن تھا پاکستان کی تاریخ میں. ایک دفعہ پھر پاکستانی جمہوری اداروں کو فوج نے آ کر توڑا اور آئین کی پامالی ہوئی. تو یہ جو پریسیڈنٹ سیٹ ہوتے ہیں اس سے پاکستان کا استحکام اور پاکستان کی جمہوریت کو بہت بڑا نقصان ہوا تھا.
یہ تھے ڈاکٹر عاقل شاہ, 12 اکتوبر 1999 تفصیل تیار کی تھی امبر خیری نے. اور 12 اکتوبر کو سویلین قیادت اور فوجی قیادت کی لڑائی کے مناظر اسلام آباد میں پاکستان ٹیلی ویژن کی عمارت میں بھی دیکھے گئے, جب فوج نے جنرل مشرف کی ریٹائرمنٹ اور نئے چیف کی تقرری کی خبر کو روکنا چاہا تھا. صحافی متی اللہ جان اس وقت پی ٹی وی میں تھے, انہوں نے اس کا آنکھوں دیکھا حال بتایا ہے.
نیوز روم کے اندر سب سے پہلے تو ہم نے دیکھا ایک میجر صاحب آئے, میجر نثار, بعد میں ان کا تعارف ہوا, وہ گن کے ساتھ آئے اور ساتھ میں کچھ سپاہی بھی تھے جو رائفلوں کے ساتھ تھے. اور انہوں نے پوچھا کہ آرمی چیف والی خبر وہ کہاں سے چلی ہے, اور یقیناً اس وقت 6 بجے کا ٹائم ہو رہا تھا اور شائستہ زائد بھی جو تھی انہوں نے بلٹن پڑھنا تھا. تو ہمارے جو ایڈیٹر تھے ویس بٹ صاحب, انہوں نے کہا کہ جی اسی ٹیکس سے وہ چلے گی 6 بجے کے بلٹن میں. تو انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کی خبر کے علاوہ باقی دوسری خبر جو بھی ہے وہ آپ چلا دیں, آرمی چیف کی خبر نہیں جائے گی. جس کے بعد جو اویس بٹ صاحب ہیں انہوں نے ڈائریکٹر نیوز شکور طاہر صاحب بھی موجود تھے, ان کے کہنے پہ وہ خبر پھر اس کو نکال دیا, اور وہ خبر 6 بجے میں نہیں چلی, وہ پہلے چل چکی تھی.
یہ تھوڑا سا بتائیں, وہ تصویر تھوڑی سی دیں, کتنے لوگ تھے؟ وہ تھوڑی سی
یاد پڑتا ہے, میجر صاحب کے ساتھ تقریباً 2 سپاہی تھے جو گنز کے ساتھ تھے, نیوز روم میں آئے, اور میجر صاحب کے پاس خود بھی سب مشین گن تھی جس کا رخ اسٹیٹ لوگوں کی طرف ہی تھا. تو تھوڑا سا میں نے ان سے کہا بھی کہ اپنے لوگ ہیں, کوئی بات نہیں, اس کا گن کا رخ نیچے کر لیں. تو پھر وہ ہمارے ڈائریکٹر نے شکور طاہر صاحب نے مجھے منع کیا کہ کسی قسم کی ایسی بحث کرنے سے. مگر پھر اس کے بعد وہ جب خبر نکال دی گئی 6 بجے کے بلٹن سے, تو بعد میں کوئی 15-20 منٹ بعد پرائم منسٹر کے جو ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر جاوید صاحب ہوتے تھے اس وقت, وہ آئے اور ان کے ہاتھ میں پستول تھی, وہ سیڑھیوں سے اوپر آ رہے تھے. تو اس وقت میں کوریڈور میں ہی تھا, اور انہوں نے سب سے آتے ساتھ ہی پہلے یہ پوچھا کہ یہ ماسٹر کنٹرول روم کہاں ہے اور مجھے وہاں پہ لے کے جائیں. تو ان کو جب ہم ماسٹر روم میں میں گیا ان کے ساتھ ہی, تو سامنے میجر نثار تھے, اپنے وائرلیس سیٹ بھی ان کے پاس تھا, اور ان کے ساتھ وہ مشین گن بھی تھی, سب مشین گن. ان کو دیکھتے ہی بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ میجر نثار, آئی ایم بریگیڈیئر سو اینڈ سو, اینڈ آئی ایم آرڈرنگ یو ٹو ڈس آرم یور سیلف, آپ جو ہے ہتھیار پھینک دیں. اور میجر نثار نے جو کہ والد سر پہ تھے اس وقت, انہوں نے کہا کہ بریگیڈ صاحب میں اس وقت جو ہوں 111 بریگیڈ کے بریگیڈ کمانڈر کی کمانڈ میں ہوں, تو آپ 111 بریگیڈ میں بات کر لیں. ہی ٹرائی ٹو گیو دیٹ ہینڈ سیٹ جو کہ والد کا ٹو دا بریگیڈیئر, مگر بریگیڈیئر صاحب نے ریفیوز کیا اور اپنا پستول جو ہے وہ میجر صاحب کے سر پہ تان لیا. اور یہ ایک بڑی ڈینجرس سچویشن تھی, ہم 3-4 لوگ سائڈ پہ کھڑے تھے, 2-3 سپاہی بھی مسلح جو تھے وہ جو میجر صاحب کے ساتھ تھے انہوں نے بھی گنے سیدھی کر لی, اور یہ کنٹرول روم کے اندر یہ واقعہ ہوا. تو پھر بریگیڈیئر صاحب جو تھے انہوں نے بار بار دہرایا اپنے اس آرڈر کو کہ آئی ایم آرڈرنگ یو, آئی ایم بریگیڈیئر جاوید آف پاکستان آرمی, آئی ایم آرڈرنگ یو ٹو ڈسارم یور سیلف. لیکن میجر صاحب نے ریزسٹ کیا, انہوں نے کہا کہ میں آپ کے انڈر کمانڈ نہیں ہوں, آپ میرے جو ہے کمانڈنگ آفیسر سے بات کریں جو 111 بریگیڈ میں ہیں, جو ان کے سپروائزر. بریگیڈیئر صاحب نے ریفیوز کیا. اسی دوران وہ حاجی صدیق صاحب ایک ہوتے تھے, نواز شریف صاحب کے جو پرسنل باڈی گارڈ بھی ہوتے تھے, وہ بھی 2-3 لوگ تھے جو وہ بھی ساتھ آئے ہوئے تھے بریگیڈیئر کے, وہ بھی پہنچ گئے. انہوں نے میجر صاحب سے وہ سب مشین گن جو ہے پھر وہ اس کا جو سلنگ تھا اس کو کھینچ کے اتار لیا ان کے کاندھے سے اور گن چھین لی. تو کیونکہ یہ واقعہ جو ہوا وہ ہم لوگ ارد گرد کھڑے تھے, تو جو میجر صاحب کے ساتھ سپاہی تھے وہ دیکھ نہیں سکے ہوا کیا ہے. تو پھر انہوں نے ایک دم گن سیدھی کی یہ سوچ کے وہ گڑبڑ ہو گئی ہے, تو ہم نے سپاہیوں کو کہا کہ میجر صاحب نے خود ہی گن دے دیے, اور بریگیڈیئر صاحب نے ان تینوں سپاہیوں سے بھی گن جو ہیں وہ لے لی اور جو اسپیشل برانچ کے لوگ تھے ان کو دے دی, اور اس کے ساتھ ہی ان تینوں سپاہیوں کو ایک اسٹوڈیو میں بند کر دیا, اور میجر نثار کو ایک دوسرا جو انجینئر کا کمرہ تھا جہاں پہ ٹیلی فونز وغیرہ کافی پڑے ہوئے تھے جو ان کے ہیڈ انجینئر ہے وہاں پہ بھیج دیا, ادھر کمرے میں بند کر دیا, اور ساتھ ہی کہا کہ ان کو چائے وغیرہ پلائیں. تو یہ کہہ کے وہ تو چلے گئے, مگر بریگیڈیئر صاحب نے یہ سارا کچھ ٹیک اوور کرنے کے فوراً بعد جو پہلا کام کیا کہ وہ جو ٹیپ 6 بجے کے بلٹن میں نہیں چلی تھی, وہ آرمی چیف کو پھول لگانے والی ضیاء الدین بٹ کو, وہ ٹیپ جو ہے وہ پھر چلی دوبارہ, اور وہ عربی کے بلٹن کے باری آ گئی تھی اس وقت, تو اس میں پھر وہ دوبارہ جو مجھے یاد پڑتا ہے وہ چلائی گئی ٹیپ جس میں ان کو پھول لگاتے دکھایا گیا, اور جب وہ ویڈیو چلی ادھر سے شاید میجر صاحب کا یہ پیغام چلا گیا تھا وائرلیس پہ, ساری کنورسیشن وہاں میجر صاحب کے سپروائزر بھی سن رہے تھے تو بریگیڈیئر صاحب سے ہو رہی تھی, تو انہوں نے مزید ٹروپس جو ہیں بھجوائے, اور پی ٹی وی کے اندر جب وہ ایک پورا ٹرک پورا دستہ فوج تازہ دم دستے آگے جب پی ٹی وی کے اندر, تو اس وقت پھر میجر صاحب کو بھی باہر نکال دو انہوں نے اور اپنے دوسرے سپاہیوں کو بھی, اور نہ تو بریگیڈیئر صاحب اس وقت وہاں پہ موجود تھے نہ ان کے ساتھ جو بریگیڈیئر صاحب کے ساتھ لوگ آئے تھے اسپیشل برانچ کے, نہ وہ نظر آئے, تو اس وقت جو ہے پھر سچویشن پھر سے بدل گئی اور دوبارہ پھر پی ٹی وی پہ کنٹرول ٹیک اوور مکمل ہو گیا, اور اسی دوران بریگیڈیئر سولت جو اس وقت ایس پی آر میں ہوتے تھے, تھنے منصور ہوتے تھے, وہ بھی آ گئے اور انہوں نے پی ٹی وی کا پھر وہ ہے نظام سنبھال لیا.
اچھا, آپ لوگوں کو وہیں روک لیا جو سٹاف تھا اندر؟
ہاں بالکل, پھر ہوا یہ کہ ہم لوگوں کو باہر نہیں جانے کی اجازت ملی, اور ٹی وی ٹرانسمیشن بھی بند ہوگی, 9 بجے کا خبرنامہ بھی نہیں ہوا, اور پھر صبح کے 3 یا 4 بجے کے قریب جو ہے وہ خطاب ہوا جنرل مشرف صاحب کا, اس خطاب کے بعد پھر جو ہے صبح 4 بجے کے قریب جو پی ٹی وی کا اسٹاف تھا جو سارا ادھر ہی جن کو روکا ہوا تھا, ان لوگوں کو پھر جانے کی اپنے اپنے گھروں کو جانے کی اجازت ملی.
اچھا یہ بتائیں کہ وہ جو ٹیپ تھا جس میں وہ پپس لگا رہے تھے نئے نامزد چیف آف آرمی اسٹاف کو جنرل ضیاء الدین بٹ کو, وہ ٹیپ کہاں گیا, اس کی کوئی کاپی ہے؟
ایک دو دفعہ یہ آن ایئر ہو چکی تھی کیونکہ ٹیپ, اس وجہ سے یہ ضرور انٹرنیشنل جو میڈیا ہے تو کہیں نہ کہیں تو ہوگی, مگر پی ٹی وی کے آرکائیو میں یہ ٹیپ بالکل نہیں ہے, مگر یہ اس ٹیپ کی تلاشی بڑی ضروری ہے کیونکہ یہ تو ایک تاریخ ہے.
پاکستان کے صحافی متی اللہ جان 12 اکتوبر 1999 کے فوج کے پاکستان ٹیلی ویژن کے اسلام آباد اسٹیشن پر قبضے کا آنکھوں دیکھا حال ہماری ساتھی امبر خیری کو بتا رہے تھے. 12 اکتوبر کے اس واقعے کی تفصیلات اور اسی انٹرویو کو دوبارہ سننے کے لیے آپ آ سکتے ہیں bbcurdu.com پر. گزشتہ 2 روز قبل پاکستان کی 17 برس کی طالبہ ملالہ یوسفزئی کو عالمی سطح پر لڑکیوں کی تعلیم کے لیے مہم چلانے کی وجہ سے سن 2014 کا نوبل انعام دینے کا اعلان کیا گیا. ہمارے نامہ نگار عادل شاہ زیب نے ملالہ یوسفزئی کے والد ضیاء الدین یوسفزئی سے بات کر پوچھا کہ آپ کو جب یہ خبر ملی تو کیا رد عمل تھا؟
تقریباً 5 منٹ باقی تھے 10 بجے میں, ہم بالکل وہ کیا کہتے ہیں نا جس طرح مایوس ہو جاتا ہے کہ نہیں اس کا نام نہیں شامل. ٹرانسمیشن کو آن کیا, اس کے جو سربراہ تھے نوبل پیس پرائز کمیٹی کے, اور انہوں نے پہلے ہندوستان کے کیلاش کا نام لیا, تو ہم نے کہا کہ چلے ان کو ملا, لیکن انہیں ساتھ ہی ملالہ کا نام بھی لیا, تو ایک عجیب سا لمحہ تھا, ایک تاریخی لمحہ تھا. تو میں اور بیوی گلے ملے, ہم نے اپنی خوشی کا اظہار رو کے کیا, ہم روئے, ہمارے آنسو ہماری آنکھوں سے نکلے. ملالہ نہ صرف میری بیٹی ہے, نہ صرف تورپیکے کی بیٹی ہے, بلکہ وہ پاکستان کی ہر ماں کی بیٹی ہے.
ضیاء الدین صاحب, ملالہ یوسفزئی سیاستدان بننا چاہتی ہیں, تو کیا وہ برطانیہ میں رہ کر سیاست کریں گی یا کہ اپنے ملک پاکستان جا کر وہاں سیاست کرنا پسند کریں گی؟
فی الحال اس کو بہت عرصہ پڑا ہے پڑھنے کے لیے, سیاست اور پھر پاکستان اور برطانیہ یہ چیزیں بہت بعد میں آتی ہیں. ہمارا ملک پاکستان ہے, ہمارا اڑنا بچھونا پاکستان ہے, ہم انگلینڈ سے بہت کم متعلق اور یہاں کے بارے میں ہم بہت کم بات کرتے ہیں. ہمارا اڑنا بچھونا پاکستان ہے, ہم جسمانی طور پر تو یہاں ہیں لیکن ہماری روح اور ہمارا دل اور دماغ جو ہے وہ پاکستان میں ہے, ہم واپس جائیں گے.
ضیاء الدین یوسفزئی بات کر رہے تھے نامہ نگار عادل شاہ زیب سے. ملالہ یوسفزئی کو سن 2014 کا نوبل امن انعام ملا ہے, اس کی مزید تفصیلات پڑھنا چاہیں تو آپ آ سکتے ہیں bbcurdu.com پر. اور اب وقت ہوا ہے وسط اللہ خان کے ہفتہ وار ریڈیو کالم بات سے بات کا.
اب تو میں بھی قائل ہوتا جا رہا ہوں کہ یہ جو نوبل پرائز کا ریکٹ ہے دراصل یہود و نصارہ کی رشوت ہے جس کے ذریعے وہ اس دنیا کے سادہ لوہوں کو پھانستے ہیں اور پھر مذموم مقاصد کے لیے برتتے ہیں. صرف عبدالسلام اور ملالہ ہی کیا, یہاں تو ایک فوج ہے نوبل انعام یافتہ مغربی کاسا لیسوں کی. اچھے اچھے نوبل انعامات تو یہود و نصارہ آپس میں پہلے ہی بانٹ لیتے ہیں اور بچے کھچوں سے غیر مغربیوں کی اشک شوئی کر دیتے ہیں. تعصب کی انتہا دیکھیے کہ پچھلے 114 برس میں لگ بھگ 880 نوبل پرائز امن, سائنس, طب, فزکس, کیمسٹری, ادب اور معیشت کے نام پہ بانٹے گئے. ان میں سے بس 11 انعامات مسلمانوں کے حصے میں آئے, حتیٰ کہ حنود جو یہود و نصارہ کے فطری ساتھی ہیں ان تک کو محض 4 نوبلوں پہ ٹرخا دیا. اوروں کا کیا ماتم کریں جب مارٹن لوتھر کنگ، نیلسن منڈیلا، یاسر عرفات، ڈیسمنڈ توتو، آندرے سخروف، آنگ سان سوچی اور محمد یونس جیسے لوگ بھی نوبل گیٹ کا شکار ہو جائیں۔ خود اقوام متحدہ اب تک 7 نوبل انعام سٹک گئی، پھر بھی خود کو غیر جانبدار کہتی ہے۔ مگر بھلا ہو علامہ منطق سہارنپوری کا، جنہوں نے بر وقت ڈھارس بندائی کہ نوبل شوبل کیا بیچتا ہے۔ ہم نے بھی شاہ فیصل انٹرنیشنل پرائز کی شکل میں پچھلے 36 برس سے متعصب نوبل کا منہ توڑ جواب تلاش کر رکھا ہے۔ $2,00,000 اور گولڈ میڈل پہ مشتمل یہ سالانہ شاہ فیصل انعام خدمت اسلام، اسلامک اسٹڈیز، عربی زبان و ادب، طب اور سائنس کے 5 شعبوں میں اس دنیا کے بہترین دماغوں کو بلا رنگ و مذہب و تعصب، خالصتاً قابلیت اور ٹھوس کام کی بنیاد پہ عطا کیا جاتا ہے۔ اب تک 42 ممالک کی 234 شخصیات کو نوازا جا چکا ہے۔ سب سے زیادہ شاہ فیصل انعامات امریکی اور ان کے بعد مصری، برطانوی، سعودی اور جرمن ماہرین و اکابرین نے جیتے ہیں۔ طب اور سائنس کے شعبوں میں اب تک جن 64 اصحاب کو فیصل انعام سے نوازا گیا، ان میں اگرچہ 3 ہی مسلمان، صرف 2 یہودی اور بس 1 ہندو ہے، مگر باقی 3 شعبوں میں سوائے اکا دکا الحمدللہ سب ہی مسلمان ہیں۔ خدمت اسلام کے شعبے میں تاحال جن 41 اصحاب گرامی کو فیصل انعام ملا، ان میں پاکستان سے سید ابوالعلیٰ مودودی اور پروفیسر خورشید احمد اور بھارت سے سید ابوالحسن ندوی شامل ہو پائے۔ دیگر میں افغانستان سے پروفیسر عبدالرسول سیاف کے علاوہ خادمین حرمین و شریفین شاہ خالد، شاہ فہد، شاہ عبداللہ، ملیشیا کے سابق وزیر اعظم مہاتیر محمد، ترک صدر رجب طیب اردوان، امیر شارجہ شیخ محمد القاسمی، سوڈان کے سابق صدر فیلڈ مارشل عبدالرحمن الدہاب، سینیگال کے سابق صدر عبدالدیوف، بوسنیا کے سابق صدر عزت بیگوویچ، اسلامی کانفرنس کے سابق سیکرٹری جنرل حامد الغابد اور سعودی مفتی اعظم شیخ عبداللہ بن باز بھی نمایاں ہیں۔ گویا شاہ فیصل انعام میں خدمت اسلام کی کیٹیگری کو نوبل امن انعام کے ہم پلہ کہا جا سکتا ہے، حالانکہ اس کی بھی چندہ ضرورت نہیں۔ جہاں تک پاکستان کا معاملہ ہے تو یہاں بھی اعلیٰ ترین شہری اعزاز نشان امتیاز بلا امتیاز دیا جاتا ہے، جیسے فیض احمد فیض، حبیب جالب، مہدی حسن اور سعادت حسن منٹو کو بعد از مرگ گراں قدر خدمات پہ نشان امتیاز سے نوازا گیا، تو ڈاکٹر قدیر خان، دلیپ کمار اور پروفیسر عطاء الرحمان کو قبل از مرگ ہی عطا ہو گیا۔ حکیم محمد سعید کو بعد از مرگ ملا تو ڈاکٹر عشرت العباد کو زندگی میں ہی مل گیا۔ جہاں عبدالستار ایدھی کو نشان امتیاز عطا ہوا، تہاں آئینی جادوگر شریف الدین پیرزادہ بھی محروم نہ رہے۔ بس ثابت ہوا کہ اعزازات سے نوازنے کا ہم لوگوں کا نظام متعصب نوبل بٹوارے سے کہیں معیاری اور غیر جانبدار ہے۔ بس ذرا تشہیر کی کچھ کمی ہے، پر آپ تو جانتے ہی ہیں کہ عالمی میڈیا پر بھی یہود و نصارہ کا کمینہ غلبہ ہے۔
وصول خان پیش کر رہے تھے اپنا کالم بات سے بات۔ آپ کو بتا دیں کہ ملالہ یوسف زئی نوبل ایوارڈ حاصل کرنے والی تیسری مسلمان خاتون اور سب سے کم سن شخصیت ہیں، جبکہ پاکستان کی دوسری شخصیت ہیں، ہے نا بڑی بات۔ اور اب آپ نے خطوط اور ان کے جوابات پر مشتمل پروگرام سنیے۔ آپ کا خط ملا۔
سامعین کے خطوط سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے، آپ کا خط ملا۔ سب سننے والوں کو عارف وقار کا ادا،
اور میں ہوں شمائلہ جعفری، میرا بھی سلام قبول کیجیے۔ گورنمنٹ ہائی اسکول جروار سے کامران علی قبول لکھتے ہیں، آپ ہر طرح کے خطوں کا جواب دیتے ہیں لیکن شاید طالب علموں کے خطوط کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ میرے خیال میں تو آپ کو اسٹوڈنٹس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، بلکہ بچوں کے لیے بھی کوئی پروگرام نشر کرنا چاہیے، کیونکہ آج کے بچے ہی کل ہماری قوم کے معمار بنیں گے۔
کامران صاحب، آپ کو یہ شک کس طرح ہوا کہ ہم طالب علموں کے خطوط کا جواب نہیں دیتے؟ اول تو محض خط دیکھ کے یہ فیصلہ کرنا ممکن نہیں ہوتا کہ کسی اسٹوڈنٹ کا خط ہے، اور اگر آپ کی طرح کوئی اپنے اسکول کا پتہ بھی لکھ بھیجے تو محض اس بنیاد پہ تو خط مسترد نہیں ہو جائے گا کہ مکتوب نگار ایک اسٹوڈنٹ ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہمیں خیبر پختونخوا، اندرون سندھ اور بلوچستان کے دور دراز علاقوں سے بہت سے طالب علموں کے خط موصول ہوتے ہیں اور ہم ان کا باقاعدگی سے جواب دیتے ہیں۔ خود آپ کے خط کا اس محفل میں شامل ہونا ہماری بات کی تصدیق کر رہا ہے۔
شاہپور چاکر سے عبدالرزاق شر لکھتے ہیں، صبح کی نشریات کا بند ہو جانا بی بی سی کے سامعین کے لیے ایک بہت بڑا المیہ ہوگا، کیونکہ ہم لوگوں کی زندگی اس وقت جہاں نما اور سیربین کے شیڈیول سے بندی ہوئی ہے۔ وسط اللہ خان کا کالم اور آپ کا خط ملا بی بی سی اردو سروس کے مقبول ترین پروگرام ہے۔ اگر آپ صبح کی محفل بند کر رہے ہیں تو براہ کرم ان دو پروگراموں کو سیربین میں جاری رکھیے۔
عبدالرزاق صاحب، آپ کو پریشان ہونے کی ہرگز ضرورت نہیں، یہ دونوں آئٹم اصل میں سیربین کے لیے ہی تیار کیے جاتے ہیں۔ صبح کی نشریات میں خطوں کا پروگرام دہرایا جاتا ہے، جہاں نما بند ہونے کے بعد خطوں کی محفل اور وسط اللہ خان کا کالم سیربین میں بدستور جاری رہیں گے۔
گھوٹ جانی گبول ضلع گھوٹکی سے ہمیں کامران علی کے دو مزید خطوط بھی موصول ہوئے ہیں، جن میں کچھ سوالات ارسال کیے گئے ہیں۔
ان سوالات کے سلسلے میں جو ہی ہماری تحقیق مکمل ہوگی ہم کامران صاحب کو جواب ارسال کر دیں گے۔
ضلع گھوٹکی سے ہی حاجی خان چاچر نے ہمیں شکریہ کا خط ارسال کیا ہے کہ ہم کبھی ان کا خط ردی کی ٹوکری میں نہیں پھینکتے۔
ہم کوئی بھی خط پڑھے بغیر ردی کی ٹوکری میں نہیں پھینکتے چاچر صاحب، جس خط میں بھی کوئی جواب طلب بات ہو اسے ضرور شامل محفل کیا جاتا ہے۔
گوٹ محمد وریام ضلع خیرپور سے کرم علی شر لکھتے ہیں، 1976 سے آپ کے تمام اردو پروگرام باقاعدگی سے سن رہا ہوں۔ میں نے اس ادارے کے بہت سے نشیب و فراز دیکھے ہیں۔ جب میں نے جوانی میں بی بی سی اردو سروس سننی شروع کی تو آپ کے ادارے پر بھی جوانی کی بہار تھی، پھر 1990 کے بعد آپ کی ادھیڑ عمر شروع ہو گئی اور اب میری طرح آپ بھی بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ گئے ہیں۔ جب آپ نے شبنامہ بند کیا تو میں نے ایک درد مندانہ اپیل ارسال کی تھی کہ یہ ظلم نہ کیا جائے، اور اگرچہ وہ اپیل صرف میری نہیں بلکہ لاکھوں سامعین کی فریاد تھی، لیکن آپ کی بے رحم انتظامیہ پر کوئی اثر نہ ہوا۔ آج پھر ہم سب جھولی پہ لا کر آپ سے جہاں نما جاری رکھنے کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ یقین جانیے جہاں نما کے بغیر ہمارا ناشتہ ادھورا رہ جایا کرے گا۔ گرم چائے کی پیالی اور تازہ تازہ خبریں ہمارے لیے لازم و ملزوم ہو چکی ہیں۔ خدا را ہمیں اس عظیم نعمت سے محروم نہ کیجیے، کیونکہ ریڈیو پاکستان سمیت تمام اداروں نے اپنے پروگرام ایف ایم پر منتقل کر دیے ہیں، جو کہ صرف بڑے شہروں تک محدود ہیں، جبکہ ہمارے علاقے میں ایف ایم یا انٹرنیٹ تو دور کی بات ہے، سرے سے بجلی کی سہولت ہی موجود نہیں، اور ہم سیل والے ریڈیو پر محض بی بی سی کے ذریعے دنیا سے جڑے ہوئے ہیں۔
ایک تفصیلی خط کے ذریعے تمام صورتحال کا جائزہ پیش کرنے پہ ہمارا شکریہ قبول کیجیے کرم علی صاحب۔ آپ کے تمام پسندیدہ آئٹم سیربین میں جاری رہیں گے اور انشاءاللہ آپ کو جہاں نما کی کمی محسوس نہیں ہونے دی جائے گی۔ امید ہے کہ یہ جواب لاکھوں موسی پورٹر صاحب اور ان تمام سامعین نے بھی سن لیا ہوگا جو کہ جہاں نما کے بند ہونے پہ پریشان دکھائی دیتے ہیں۔
جیکب آباد سے اسلم بروہی صاحب لکھتے ہیں، گزشتہ برس برطانوی ادارے لیگیٹم انسٹیٹیوٹ نے ایک سروے کیا جس کی روح سے دنیا میں سب سے زیادہ خوش و خرم ملک ناروے ہے، جبکہ خوشی اور پرمسرت زندگی کے حوالے سے دوسرے نمبر پر سویڈن اور تیسرے نمبر پر کینیڈا ہے، اور ان کے بعد برطانیہ، آسٹریلیا اور امریکہ کا نمبر ہے، جبکہ سب سے زیادہ غم زدہ ممالک میں افریقی ملک چاڈ، کانگو اور مشرق وسطی کا ملک یمن شامل ہیں۔ سوال یہ ہے کہ گورے ممالک میں جو بھی سروے ہوتا ہے اس میں سفید فام ممالک کو بہتر اور سیاہ فام ممالک کو بدتر دکھایا جاتا ہے۔ اسلم بروہی صاحب پوچھتے ہیں کہ کیا یہ کھلی نسل پرستی اور نسلی امتیاز نہیں ہے؟
اسلم بروہی صاحب، سروے کرنے والوں نے کسی طرح کی بے ایمانی یا بدنیتی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اس طرح کے سروے معاشی اشاریوں پر مبنی ہوتے ہیں، یعنی فی کس آمدنی، ہفتے میں کتنے گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے اور کتنا وقت آرام اور تفریح کے لیے ملتا ہے، بے روزگاری کی صورت میں سرکاری امداد کتنی اور کس سہولت سے ملتی ہے، اپنی مرضی کا پیشہ اختیار کرنے کی سہولت کس حد تک ہے، وغیرہ وغیرہ۔ گویا مادی خوشحالی کے اعتبار سے یہ سروے بالکل صحیح نقشہ پیش کرتے ہیں، لیکن خوشی کا تعلق محض مادی مفادات سے نہیں ہوتا۔ آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ دنیا میں خودکشی کرنے والوں کی سب سے زیادہ تعداد بھی ناروے اور سویڈن ہی میں ہے، جو کہ مادی طور پر خوشحال ترین ممالک ہیں۔
سامعین، آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہیں تو ہمیں خط ضرور لکھیے۔ ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ اس کے ساتھ ہی خطوں کی یہ محفل خاتمے کو پہنچی۔
آئندہ اتوار کی شام آپ کے خطوط لے کر پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ شمائلہ جعفری اور عارف وقار کو تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔
آپ سن رہے تھے آپ کا خط ملا، ترتیب و پیشکش تھی عارف وقار کی۔ اور اس کے ساتھ ہی آج کے سیربین کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آج سیربین کے ایڈیٹر تھے جعفر رضوی اور پروڈیوسر تھی عمبر خیری۔ لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے اینڈی کارٹر، اور اسلام آباد سے تکنیکی معاونت دی تھی عامر صدیق نے۔ ثقلین امام کو تمام ساتھیوں سمیت اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ مگر آخر میں خبروں کے خلاصے کے ساتھ محمد عبداللہ فاروق۔
ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن نے صوبہ بلوچستان کے مختلف علاقوں کے دورے کے بعد معلوم کیا ہے کہ وہاں مذہبی شدت پسندی کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہوا دی جا رہی ہے۔ پاکستان اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون کو خط لکھا ہے جس میں گزشتہ ہفتے بھارت پر لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پر جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی کرنے کا الزام عائد کیا ہے، اور اس معاملے میں عالمی مداخلت کی تجویز پیش کی ہے۔ جنوبی جاپان کے جزیرے اوکیناوا میں وانگ فونگ نامی سمندری طوفان نے کم از کم 31 افراد کی جان لے لی ہے، اور غزہ میں اسرائیل فلسطین جنگ کے نقصانات سے نمٹنے کے لیے فلسطینی حکام نے قاہرہ کی ڈونرز کانفرنس میں $4 ارب کی مدد کی اپیل کی، جس پر امریکہ نے $21 کروڑ جبکہ قطر نے $1 ارب دینے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے۔